اچھا مولانا، ہم حال کی بحث پڑھ رہے تھے. حال کے اندر آپ کو مصنف نے بتلایا کہ حال مفردہ کے اندر تو واو نہیں آتا، اور حال مفردہ میں مفردہ اسی پر دار و مدار ہے جس کی حال مفردہ کے ساتھ مشابہت من کل الوجہ ہوگی، وہاں واو نہیں لائیں گے، اور جس کی مشابہت نہیں ہوگی کسی طرح بھی، وہاں پر واو کا لانا واجب ہے. تو چنانچہ انہوں نے بتلایا آپ کو کہ جملہ فعلیہ مضارعہ مثبتہ ہو تو پھر واو کا لانا جائز نہیں، اور اگر فعلیہ مضارعہ منفیہ ہو تو پھر واو کا لانا بھی جائز اور نہ لانا بھی جائز. اسی طرح اگر جملہ فعلیہ ماضیہ مثبتہ ہو یا منفیہ ہو، دونوں صورتوں میں واو کا لانا بھی جائز اور نہ لانا بھی جائز. اس کے بعد جملہ اسمیہ کی بحث کل ہم نے پڑھی تھی. جملہ اسمیہ میں مصنف نے بتلایا آپ کو کہ مشہور یہ ہے کہ واو کا ترک کرنا بھی جائز، واو کا لانا بہتر اور ترک کرنا بھی جائز ہے، اس لیے کہ یہ جو ہے جملہ اسمیہ اس کے اندر استئناف پر دلالت ظاہر ہوتی ہے جملہ فعلیہ کے مقابلے میں. جملہ فعلیہ بھی استئناف پہ دلالت کرتا ہے، اور جملہ فعلیہ اور اسمیہ بھی، لیکن اسمیہ کی دلالت استئناف پر زیادہ ظاہر ہے، اس لیے کہ جملہ فعلیہ کی مشابہت ہے کس کے ساتھ؟ حال مفردہ کے ساتھ مشابہت ہے مولانا، اور حال مفردہ میں تو استئناف کا تصور نہیں ہو سکتا. جاءنی زیدن راکبن، آپ راکبن میں یہ نہیں کہہ سکتے نئی بات شروع ہو رہی ہے کوئی، بلکہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کا ماقبل میں عامل ہے، اس کا اس کے ساتھ ربط ہے، یہ اس کے لیے معمول ہے. تو جملہ فعلیہ کی مشابہت ہے حال کے حال مفردہ کے ساتھ. حال مفردہ میں جیسے ایک فعل ہوتا ہے، یعنی فعل لغوی بھائی مصدر ہوتا ہے، اس میں راکبن میں کیا ہے؟ رکوب ہے، اور اس کا ایک فاعل ہے. اسی طرح جملہ فعلیہ میں بھی ایک فعل ہوتا ہے، اور اس کا کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے. تو اس کی مشابہت آئی جملہ فعلیہ کی تو اس کے ساتھ، اور جبکہ جملہ اسمیہ کی مشابہت کم ہے اس کے ساتھ، کیونکہ بسا اوقات اس کے دونوں اجزاء کیا ہوتے ہیں؟ جامد ہوتے ہیں، تو وہاں فعل اور فاعل کی صورت ممکن ہی نہیں ہوتی، تو لہذا اس کی مشابہت کم ہے تو اس میں استئناف کا ظہور زیادہ. جب استئناف کا ظہور زیادہ ہے تو اب کیا ظاہر ہو رہا ہے زیادہ؟ کہ یہ نیا جملہ ہے. کیا؟ جب نیا جملہ یہ لگ رہا ہے تو ربط زیادہ چاہیے مولانا، اور زیادہ ربط کے لیے پھر کیا لے کر آتے ہیں؟ وہ لے کر آتے ہیں بھائی. وہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو معلوم ہوا مولانا جملہ فعل مضارع مثبت میں ربط صرف ضمیر سے دیں گے. دو چیزیں تھیں نا ربط کے لیے، وہ اور ضمیر. فعلیہ مضارع مثبتہ ہو تو صرف ضمیر سے ربط دیں گے، مضارع منفی ہو تو ضمیر سے بھی ربط دے سکتے ہیں، وہ سے بھی ربط دے سکتے ہیں، اور چاہے تو دونوں سے بھی ربط دے دیں. اسی طرح ماضی منفی ہو، ماضی مثبت ہو، جملہ اسمیہ ہو مولانا، سب کے اندر آپ چاہیں تو صرف وہ سے ربط دے دیں، آپ چاہیں صرف ضمیر سے ربط دے دیں، آپ چاہیں تو دونوں سے ربط دے دیں. تو یہ تو مصنف نے آسان لفظوں میں بتایا بھائی کہ جملہ اسمیہ میں واو کا لانا بھی جائز اور نہ لانا بھی جائز، البتہ لانا بہتر ہے. شیخ عبد القاہر کا کلام پھر علامہ تفتزانی نے ذکر کیا، ان کے نزدیک تفصیل ہے. شیخ عبد القاہر فرماتے ہیں کہ اگر جملے کی تعویل کر کے اس کو مفرد بنانا ممکن ہو تو واو کا نہ لانا واجب، جیسے کل آپ نے پڑھا تھا کلمتہ فوہ الافیہ، میں نے اس سے کلام کیا اس حال میں کہ اس کا منہ میرے منہ کی طرف تھا، یعنی بالمشافہ میں نے اس سے کلام کیا. تو یہاں مشافہن کی تعویل ممکن تھی فوہ الافیہ کے اندر، لہذا یہاں پر وہ کو نہیں لائیں گے. اور جس کے اندر یہ تعویل ممکن نہ ہو وہاں پر واو کا لانا واجب ہے. اور اس کی تین صورتیں تھیں مولانا، کیا کہ جملے کے شروع میں کیا ہے، ذوالحال کی ضمیر آ جائے، یا ذوالحال کا اسم دوبارہ آ جائے، یا کوئی اور اسم شروع میں آ جائے. کتنی صورتیں تھیں، کہ یا ذوالحال کی ضمیر آ جائے، یا ذوالحال کا اسم دوبارہ آ جائے، یا کوئی اور اسم آ جائے. جیسے ذوالحال کی ضمیر شروع میں آئے یوں، جاءنی زیدن وہوا یسرع یا وہوا راکب، تو ہوا لے کر آئے مولانا آپ. دوسری مثال، جاءنی زیدن وزیدن راکب، یہاں دوبارہ زید لے کر آئے جملہ حال میں. تیسری صورت، جاءنی زیدن وعمر راکب معه، تو اس کے اندر کس سے شروع کیا جملہ حالیہ کو، غیر کے اسم سے شروع کیا. تو شیخ جو کلام کریں گے، یاد رکھنا شیخ عبد القاہر کلام کریں گے کس کے بارے میں، وہ کلام کریں گے وہ جملہ اسمیہ حالیہ جس کے شروع میں ذوالحال کی ضمیر ہے. جس کے شروع میں کیا ہے، تین جملے میں نے بتلائے نا، ایک جس کے شروع میں ضمیر ہے، جس کے شروع میں دوبارہ اسم آ رہا ہے، یا جس کے شروع میں غیر کا اسم آ رہا ہے. یہ صرف بات کریں گے جس کے شروع میں کیا رہا ہے، ضمیر آ رہی ہے. اور بتلائیں گے یہ جس کے شروع میں ضمیر ہے یہ اسی طرح ہے جیسے وہ جملہ جس کے شروع میں اسی کا اسم دوبارہ آ جائے. تو یہ ضمیر ہوا اسی طرح ہے، گویا آپ زید کو دوبارہ ذکر کر. نیز آپ کو کہیں گے یہ ہوا ضمیر اسی طرح ہے جیسے کہ آپ شروع میں عمر لے آئیں. کیا لے آئیں، عمر کا لفظ لے کر آتے ہیں، یعنی جیسے وہاں استیناف ہوتا ہے یہاں پر بھی استیناف ہے، تو لہذا یہاں پر وہ ربط کے لیے لے کر آئیں گے. تو شیخ عبد القاہر فرماتے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں وہ کو لایا جاتا ہے، وہ کو ترک کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں وہ کو ترک کیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس جملے کو عامل کا کیا ہو، عامل کے صلے میں، یہاں تک کہ وہ داخل ہو جائے عامل کے صلے میں، صلے میں داخل ہو. صلے عامل سے کیا مراد تھا، ما یتصل بالعامل ای ما یتعلق به، جس کا عامل سے تعلق ہو. اور جس کا عامل سے تعلق ہوگا یقیناً وہ عامل کا معمول ہوگا. کیا ہوگا، تو کہتے ہیں یہاں وہ کو ترک نہیں کیا جاتا یہاں تک کہ وہ جملہ کیا بن جائے، عامل کے لیے معمول بن جائے، اس کے لیے قید بن جائے، کیونکہ معمول قید ہوتا ہے، قید بن جائے اور اس کے ساتھ مل جائے اس بات میں. اس بات میں تو انہوں نے ذکر کیا نفی میں بھی مل گیا، اس بات اور نفی میں اس کے ساتھ مل جائے. ملنے کا یہ معنی، عامل کی نفی کرو گے تو حال کی بھی نفی ہوگی، عامل کا اس بات کرو گے تو حال کا بھی اس بات ہوگا. تو مل جائے اس کے ساتھ اس بات اور نفی میں، اور اس کو اتارا جائے مفرد کے درجے میں، مفرد کے درجے میں اس بات میں کہ اس کے لیے اکثرینو اس بات نہیں ثابت کیا جا سکتا. کیونکہ مفرد جو ہے مولانا، جاءنی زیدن راکبن، راکبن میں استیناف ثابت کر سکتے ہیں آپ، وہ تو مفرد ہے، اکیلا ہے، منصوب ہے، معلوم ہوا کسی سے جڑ رہا ہے، نیا جملہ یہ اکثرینو کوئی کلام نہیں ہو رہا. تو تین چیزیں انہوں نے ذکر کی، ایک یہ کہ اس کو معمول بنانا بھی ممکن ہو حامل کے لیے، اور اس کے ساتھ ملانا بھی صحیح ہو، اور اس کو مفرد کی تعویل میں لینا بھی صحیح، یہ تین چیزیں ہوں تو اس صورت میں وہ کو نہیں لایا جاتا. لیکن اگر یہ تین چیزیں نہ ہو سکیں تو پھر اسی صورت میں آپ وہو راکبن کہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں، معلوم ہوا آپ اس کو وہو راکبن، آپ نے کہا راکبن نہیں، کیوں نہیں کہا راکبن، کہ آپ کے لیے ممکن نہیں تھا کیا کرنا، اس کو مفرد بنانا ممکن نہیں تھا، اور مفرد بنانا اس کو معمول بنانا، تین چیزیں تھیں نا، آپ کے لیے اس کو معمول بنانا ممکن نہ تھا، آپ کو اس آپ کے لیے اسے ساتھ ملانا اس بات اور نفی میں ممکن، آپ کو اسے مفرد کے درجے میں اتارنا ممکن، اسی لیے تو آپ نے دوبارہ ہوا زید یعنی ذوالحال کی ضمیر دوبارہ ذکر کی، ورنہ اس کی ضمیر کے ذکر کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ ضمیر کا ذکر کرنا اسی طرح ہے جیسے آپ نے اس کے نام کو دوبارہ ذکر کر دیا، اور نام کو تو دوبارہ ذکر نہیں، معلوم آپ نئی بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی صورت نہیں تھی مفرد بنانے کی، تو اب آپ دوبارہ اسم لے کر آئے ہیں، تو یہ کس کی طرح ہوا، ہوا یسری ہو یا ہوا راکبن، کس کی طرح ہوا، زیدن راکبن کی طرح ہوا، تو یہاں استئناف آیا والا نا، اور اسی طرح یہ جا کس کی طرح ہوا، عمرن راکبن معہ، اس کی طرح ہو گیا والا نا، تو لہذا یہ نیا کلام آیا، جب نیا کلام کی تصورت بن گئی تو اب ربط کے لیے واو کا لانا واجب ہے. معلوم ہوا کہ جملہ اسمیہ کی جب اس قسم کا جملہ ہو کہ شروع میں کیا ہو، ضمیر ہو ذوالحال کی، یا اسی کا اسم دوبارہ ہو یا غیر اسم دوبارہ ہو، اور اس کی تعویل مفرد کے ساتھ کرنا بھی ممکن نہ ہو، تو اس صورت میں واو کا لانا واجب ہے، الا یہ کہ کسی تعویل اگر نہ آئے تو کوئی تعویل ہوگی وہاں پر مولانا، یعنی مفرد بنانا ممکن ہوگا، یا تشبیہ ہوگی کے ساتھ، واو عطف کے ساتھ تشبیہ، بعض مواقع میں واو عطف کا لانا ممکن نہیں ہوتا، تو واو حالیہ بھی کس کی طرح ہے، واو عطف کی طرح ہے، ایک جیسے ہیں یا نہیں ہے، دونوں ایک جیسے ہیں بھائی، واو عطف بھی وصل کے لیے آتا ہے، یہ بھی وصل کے لیے آتا ہے، تو یہ واو جو واو حالیہ کی مشابہت ہے واو عطف کے ساتھ، اور بعض جگہ واو عطف کا لانا ممکن نہیں ہوتا، تو پھر وہاں پر واو حالیہ کو بھی کیا کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے. پھر شیخ عبد القاہر نے آپ کے یہ بھی بتلایا کہ علا کتفہ سیفن جیسے جملے جب حال واقع ہوں، یعنی ہے تو جملہ اسمیہ لیکن اس سے پہلے کیا ہے جی، اس سے ظرف جار مجرور اس پر مقدم ہے اور مبتدا مؤخر ہے، تو اس میں بھی اکثر کیا ہے، واو کو ترک کیا جاتا ہے، واو کو ترک کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ شیخ عبد القاہر یہ لکھتے ہیں کہ اس صورت میں وہ اسم جسے آپ وہ جو ظرف ہے جس سے ظرف نے متعلق ہونا ہے بھائی، وہ آپ اسم نکالتے ہیں، اور اس میں مثلا کیا تھا، علیہ سواد، علیہ تو علیہ خبر مقدم ہے اور سواد مبتدا، تو علیہ سے پہلے ثبتہ بھی نکال سکتے ہیں اور ثابتن بھی، تو ثابتن مبتدا خبر مقدم اور سوادن اس کا مبتدا مؤخر، لیکن ایک اور ترکیب بھی ہے کہ ثابتن کو کیا کیا جائے بھائی، ثابتن کو عامل بنا دو، آگے جو سوادن آ رہا تھا اس کو مبتدا نہ بناؤ بلکہ کیا بناؤ، ثابتن کے لیے فاعل بنا دو، کیا بنا دو، ثابتن کے لیے فاعل بنا دو، کیونکہ یہاں ظرف اعتماد کر رہا ہے ما قبل پر، کس پر کر رہا ہے، ما قبل پر اعتماد کر رہا ہے، اور جب ما قبل پر اعتماد ہو یہاں ذوالحال پر اعتماد ہے، تو ظرف اپنے ما بعد کو کیا کر سکتا ہے، رفع دے سکتا ہے، اگر اعتماد نہ ہو تو پھر نہیں دے سکتا. سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ تو معلوم ہوا مولانا علیہ سواد، علیہ سواد یہاں پر نکالا ثابتن، اور ثابتن نے سواد کو رفع دیا، تو ترکیب یوں ہوئی مولانا ثابتن علیہ سواد، ثابت ہے مجھ پر کیا سیاہی, تو سواد ثابت کے لیے کیا بن گیا فاعل بن گیا, تو یہ مفرد کا مفرد رہا, تو یوں بن گیا کلام ثابتن, کیا بن گیا ثابتن بن گیا کلام والا. تو کہتے ہیں خصوصاً اس مقام پر مناسب یہ ہے کہ اس میں فاعل کی تقدیر میں لیا جائے اور آگے اس کو مبتدا نہ بنایا جائے بلکہ کیا کیا جائے فاعل بنایا جائے. ہاں اگر فعل ماضی کو مقدر نکالا جائے تو پھر کیا ہے, پھر واو کا لانا بھی جائز اور نہ لانا بھی جائز, لیکن واو کا نہ لانا کیا ہے جی کثیر ہے, واو کا نہ لانا کثیر ہے. بھائی علامہ تفتازانی اس پر رد کر رہے ہیں بھائی کہ آپ نے کہا کہ یہاں پر ہی خاص طور پر اس میں فاعل نکالا جائے ظرف کو, ظرف کو کیا کیا جائے فاعل نکالا جائے. بھائی کیوں فاعل نکالا جائے, کیا وجہ ہے, کوئی آپ کو وجہ ذکر کرنی چاہیے تھی. اگر آپ کہتے ہیں یہ مفرد کا مقام ہے تو پھر تو خبر بھی مفرد کا مقام ہے, صفت بھی مفرد کا مقام ہے, وہاں بھی جو ظرف آ جائیں ان کو بھی کس کے ساتھ مقدر نکالنا چاہیے, اس میں فاعل کے ساتھ نکالنا چاہیے. تو علامہ تفتازانی نے پھر دوسرا جواب دیا اس کا کہ یہ ابو کا ترک اثر کیوں ہے. بھائی وہ کہتے ہیں یہاں چار صورتیں بنتی ہیں, ایک یہ کہ آپ اسم نکالیں, دوسری صورت یہ کہ آپ فعل نکالیں, یا آپ ثبتا نکالیں یا آپ ثابتن نکالیں. ثابتن نکالنے کی صورت میں پھر دو صورتیں ہیں مولانا, یا سوادن کو ثابتن کے لیے فاعل بنا دیں تو یہ مفرد کا مفرد رہے گا, اور جب مفرد ہے تو واو کا نہ لانا واجب, اور یا آپ مولانا کیا کریں ثابتن کو نکال کر خبر مقدم بنا دیں اور سوادن کو کیا کر دیں مبتدا مؤخر, تو پھر اس صورت میں یہ جملہ اسمیہ بن گیا, اور جملہ اسمیہ کیا ہے اس میں کبھی واو کو لایا جاتا ہے اور کبھی واو کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد کبھی جملہ فعلیہ میں آپ یا تو ماضی نکالیں گے یا مضارع نکالیں گے, ماضی کے اندر وہ کبھی لایا جاتا ہے اور کبھی ترک کیا جاتا ہے, لیکن اگر آپ مضارع نکال لیتے ہیں یس بوتو تو اس صورت میں مضارع کے اندر وہ کا نہ لانا واجب ہے. معلوم ہوا دو صورتیں ہیں ان میں وہ کا نہ لانا واجب ہے اور دو صورتوں میں وہ کا نہ لانا جائز ہے, تو چاروں صورتوں میں جواز آ گیا ترک وہ کا. کیا گیا؟ چاروں صورتوں میں ترک واو آ گیا, دو میں وجوب دو میں جواز. بھائی تو اسی وجہ سے اکثر کیا ہوتا ہے ترک واو ہوتا ہے اس قسم کی ترکیبوں میں. اور پھر انہوں نے یہ بتلا ایسا کہ ترک بہتر ہے اس صورت میں بھی, اس صورت میں جب کہ جملہ اسمیہ حالیہ پر کوئی ایسا حرف داخل ہو جائے جس سے ایک نوع کا ارتباط آ جائے, کچھ تعلق آ جائے ما قبل سے, جب تعلق آ جائے تو پھر اس واو کو لانے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کو حذف کرنا بہتر ہے. اسی طرح کبھی کبھار ترک بہتر ہوتا ہے جبکہ جملہ اسمیہ کیا بنے والا نا حال بن رہا ہے اور اس سے پہلے ایک اور حال ہے, اس سے پہلے ایک اور حال ہے مولانا, تو وہ جو حال پہلے ہے وہ مفرد ہے اور مفرد حال سے پہلے تو وہ نہیں آتا, تو آگے جو جملہ اسمیہ حالیہ آ رہا ہے اس کے شروع میں بھی وہ کا نہ لانا بہتر ہوا تاکہ مناسبت ہو جائے دونوں کے اندر. پہلے حال مفرد آ رہا ہے پھر حال آ رہا ہے جملہ اسمیہ, دو حال آ رہے ہیں, تو حال مفردہ میں واو نہیں تو جملہ اسمیہ میں بھی واو کا ترک کیا ہو گیا بہتر ہوا. الباب الثامن الاجاز والاتناب والمساوات, یہ آٹھواں باب ہے مولانا فن اول علم معانی کا آخری باب ہے بھائی. ایجاز اتناب مساوات, ایجاز کہتے ہیں مولانا مساوات پہلے کہ جتنے الفاظ ہوں اتنا معنی ہو, اس کو کیا کہتے ہیں مساوات. ایجاز کہتے ہیں الفاظ تھوڑے ہیں اور معنی کیا ہے زیادہ ہے. اس کو کہتے ہیں ایجاب، اور اتناب کہتے ہیں مولانا کہ الفاظ زیادہ ہیں اور معنی کم ہے، تو مساوات کس کو کہتے ہیں کہ لفظ اور معنی، اور ایجاز کس کو کہتے ہیں معنی زیادہ ہو اور لفظ تھوڑا، اور اتناب
لفظ زیادہ.
اب علامہ سکاکی کی عبارت شروع میں ذکر کریں گے. علامہ سکاکی نے ذکر کیا کہ ایجاز اتناب وغیرہ کی کوئی تعریف کرنا ناممکن ہے، ایجاز اتنا کی تعریف کرنا کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ امور نسبیہ میں سے ہے مولانا، امور نسبیہ میں سے ہے. امور نسبیہ بھائی وہی جن میں تضایف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تضایف ہوتا ہے بھائی. ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہوتا ہے، تو یہ امور نسبیہ میں سے ہیں. کیونکہ جب کہیں گے یہ کلام موجز ہے، موجز یعنی مختصر ہے، مختصر ہے، تو یہ مختصر کس اعتبار سے ہوگا؟ کسی کل دوسرے لمبے کلام کی نسبت. ایک کلام ذرا لمبا ہے، ایک کلام چھوٹا ہے، تو کیا کہیں گے؟ یہ کلام کیا ہے؟ موجز ہے، مختصر ہے. تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو کیا بنایا؟ موجز قرار دیا. اور اس کلام کو، دوسرے کلام کو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا قرار دیا؟ متنب قرار دیا. تو یہ کس میں سے؟ امور نسبیہ میں سے ہے. تو علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ امور نسبیہ میں سے ہے، لہذا ان کی تعریف کرنا ممکن نہیں، یعنی مقدار طے کر دینا کہ اتنی مقدار میں الفاظ آئے اس جگہ تو یہ ایجاز ہے، اس سے زیادہ آئے تو مساوات ہے، اس سے زیادہ آئے تو اتناب ہے، یہ ناممکن ہے، ممکن نہیں ہے. ہمارا سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ ایجاز میں لفظ تھوڑے ہیں، مساوات میں کچھ زیادہ ہیں، اتناب میں اس سے زیادہ. تو علامہ سکاکی کہتے ہیں یہ طے کرنا ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ بتلایا جائے اتنے لفظ آئے، بھائی تین لفظ آ گئے تو ایجاز اس جگہ پر، چار لفظ آ گئے تو مساوات، پانچ آ گئے تو اتنا. یہ نہیں طے کر سکتا کوئی کہ یہاں اتنے الفاظ والا ایجاز ہے، اتنے الفاظ والا مساوات ہے، اتنے الفاظ والا اتناب ہے، یہ طے نہیں کیا سکتا. لہذا ان کی مقدار کی تعین کرنا ممکن نہیں، مگر یہ کہ تحقیق کو ترک کر دیا جائے، تحقیق اور تعین کو کیا کر دو؟ ترک کر دو، اور عرف پر اس کا، یوں کہ عرف پر اس کا دار و مدار ہے. اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ عرف پر ہے. دیکھیے یہاں تک میں قال السكاكي وعلامه السكاكي رحمه الله تعالى رحمه واسعه فرماتے ہیں اما الايجاز والاتناب، ايجاز اور اتناب جو ہیں، فلکونهما نسبيين، اس وجہ سے کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ نسبی ہیں. اي من الامور النسبيه، اس لیے کہ یہ کیا ہے ہمارا؟ التي يكون تعقلها بالقياس الى تعقل شيء اخر، یعنی وہ جن کا کے تعلق مولانا، ان امور کا تعلق بالقياس اي بالنسبه الى تعقل شيء اخر، کس نسبت سے ہے؟ دوسری شے کے تعقل کی نسبت سے ہوتا ہے. ایک کا ادراک، ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے. فَإِنَّ الْمُوجَزَ، اس لیے کہ موجز جو ہے، انما يكون موجزا، وہ موجز ہے، بالنسبت الى کلام از، کلام از زیادہ منه، کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے؟ بھائی یہ کلام، میں کہتا ہوں یہ کلام موجز ہے، مختصر ہے، معلوم ہوا اس کے مقابلے میں کوئی لمبا، تو میں کہتا ہوں یہ کلام موجز ہے اس کے مقابلے میں، اور یہ کلام متنب ہے اس کے مقابلے، اس لیے کہ موجز جو ہے بالنسبتی الى کلام من ازیادہ من ہو، یہ نسبت کرتے ہوئے ہے اس کلام کی طرف جو اس سے زیادہ ہو، وَقَذَ الْمُتَنَبُ، اور اسی طرح مُتَنَب جو ہے اِنَّمَا يَكُونُ مُتَنَبًا، وہ مُتَنَب ہوتا ہے بِالنِّسْبَتِ إِلَى مَا هُوَ أَنْقَصُ مِنْهُ، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو کیا ہے، جو اس سے کم ہے، جو اس سے کم ہے۔ تو یہ امور نسبیہ میں سے ہونے کی وجہ سے لا يتيسر الكلام فيهما، کلام کرنا ان میں آسان نہیں ہے، آسان نہیں بمانے ممکن نہیں ہے، ان میں کلام کرنا خود علامہ تختزانی آگے آپ کو بتلائیں گے لا يمكن کے ساتھ اس کی ترجمہ بیان کریں گے، یعنی ممکن نہیں ہے کلام فیہما، کس میں؟ ان دونوں کے اندر، کن میں؟ اجازت نام میں، الا بترک تحقیق، مگر یہ کہ تحقیق کو کیا کر دیا جائے، ترک کر دیا جائے، والتعین، اور تعین کو بھی، الا يمكن التنصيص، یعنی ممکن نہیں ہے صراحت کرنا على اس بات پر ان هذا المقدار من الكلام ایجاز وذلك اتناب، بھئی اس بات کی صراحت کرنا ممکن نہیں ہے کہ یہ بتلایا جائے یہ کلام کیا ہے موجز ہے اور یہ کلام کیا ہے متنب ہے، صراحت کرنا ممکن نہیں، اس رب کلام موجز متنب، اس لیے کہ بہت سے کلام موجز، دیکھئے بھئی یہ ایک کلام ہے مولانا، یہ ایک کلام ہے، کتنے الفاظ ہیں؟ تین الفاظ، یہ کلام ہے اس میں دو ہیں، یہ ہے مولانا اس میں کتنے ہیں؟ چار، اب درمیان والے کو دیکھو ذرا، اس کی طرف نسبت کریں تو یہ کیا ہے؟ موجز، اس میں زیادہ ہے اور اس میں کیا ہے؟ تو یہ اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے موجز، لیکن اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ متنب ہے، کیا ہے؟ کیونکہ اس میں اس سے بھی کم ہے، تو بسا اوقات ایک ہی کلام، ایک کلام کی نسبت سے موجز ہوتا ہے اور دوسرے کلام کی نسبت سے متنب ہوتا ہے، اس لئے ممکن ہی نہیں ہے صراحت کرنا، اس رب کلام موجز، اس لئے کہ بہت کلام موجز جو ہیں متنب، وہ کیا ہیں؟ متنب ہوتے ہیں، بالنسبت الى کلام آخر، دوسرے کلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے، بالعکس، اور اس کا عکس ہوتا ہے، کبھی ایک کی طرف سے موجز ہوتے ہیں دوسرے کی، ایک کی طرف متنب تو دوسرے کی طرف موجز۔ والبناء على امر عرفي، بنا کا عطف ہے ترک پر مولانا، ترک پر، ترک کو ہٹا کر یہاں بنا لگائیں، پھر پڑھیں، اور ممکن نہیں ہے کلام کرنا ان دونوں کی تعریف میں الا بالبناء على امر عرفي، مگر یہ کہ بنا کی جائے کس پر؟ امر عرفی پر، امر عرفی، ایوا الا، خود عطف بھی بتلا رہے ہیں مولانا اور امر عرفی کا بھی بتلا رہے ہیں، ایوا الا بالبناء على امر يعرفه اهل العرف، مگر یہ کہ بنا کی جائے ایسے امر پر جس کو کون جانتے ہیں؟ اہل عرف جانتے ہیں۔ معلوم ہوا علامہ سکاکی کیا فرماتے ہیں کہ ایجاز اتناب وغیرہ کی کوئی تعریف ممکن، اس کی مقدار بیان کرنا کہ یہ مقدار ہوگی تو ایجاز، اس سے زیادہ ہو گیا تو مساوات، اس سے زیادہ ہو گیا تو متناب، ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں کہتے ہیں اور ممکن نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کی بنا آپ کر دیں امر عرفی پر، اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ عرف پر ہے، عرف سے مراد جی جس کو اہل عرف والے جانتے ہیں، امر عرفی سے کیا مراد ہے؟ جس کو اہل عرف والے، یعنی مثلا عرف پر دار و مدار یوں ہے مولانا کہ مثلا عرف میں جب کسی سے بیماری کا پوچھا جائے تو کتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کسی سے خیریت پوچھی جائے کتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کسی سے فلاں کام کہا جائے تو کتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اب آپ نے جو کلام کیا ہے اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں، اگر آپ نے بھی عرف میں چار الفاظ استعمال ہوتے تھے، آپ نے تھوڑے استعمال کیے تو یہ کیا ہے؟ ایجاز، اگر آپ نے زیادہ کر لیے تو اتناب، اور اگر آپ نے برابر کر دیے تو مساوات۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو عرف کے اندر بھائی، وَهُوَ مُتَعَارَفُ الْأَوْسَاطِ، یہ امر عرفی کیا ہے؟ کہتے ہیں متعارف الاوساط ہے، متعارف ال، اوساط کیا معنی بھائی؟ الذین لیسوا فی مرتبۃ البلاغۃ ولا فی غایۃ الفصاحۃ. اوساط کا معنی متوسط درجے کے لوگ بھائی، جو نہ تو بلاغت میں بڑے ماہر ہوں اور نہ ہی بلاغت کلام میں تکلم میں اس درجے پہ گرے ہوئے ہوں کہ پوری طرح بات ہی نہ کر سکیں بھائی. متوسط درجے کے لوگ جو عرف میں ہوتے ہیں بھائی، نہ تو بڑے بلیغ ہیں جو کیا ہے کلام کے اندر نکات کی رعایت رکھتے ہیں، اور نہ ہی ان کی کلام سے وہ عاجز ہیں کہ پوری طرح معنی مراد کو ادا ہی نہیں کر. تو متوسط جو معنی مراد کو ٹھیک طریقے سے بس ادا کر دیتے ہیں، اعراب کی رعایت رکھتے ہیں، صرف نحو کی رعایت رکھتے ہیں بس، باقی کہاں مبتدا کو حذف کرنا ہے، کہاں ذکر کرنا ہے، کہاں قید لانی ہے، ان چیزوں کی رعایت، ہاں بس صرفی نحوی لغوی باتوں کا خیال رکھتے ہیں معنی مراد کو ادا کرنے کے لیے، تو وہ اوساط مراد ہیں. تو ان اوساط سے کیا مراد ہیں؟ وہ متوسط لوگ بھائی. الذین لیسوا فی مرتبۃ البلاغۃ، جو بلاغت کے درجے میں نہیں ہوتے، ولا فی غایۃ الفصاحۃ. فصاحت کہتے ہیں ولا عجز عن الکلام، کلام سے عاجز ہونا، زبان کا بند ہونا، رک جانا، اور نہ ہی مولانا وہ کس میں، زبان کے عجز میں انتہا کو پہنچے ہوتے ہیں بھائی، کلام کے عجز میں. کیا کی بات انہوں نے علامہ سکاکی نے کہ ایجاد اسناب مساوات میں بنا کس پر ہے؟ امر عرفی پر ہے. اور امر عرفی کیا ہے؟ متعارف الاوساط ہے. کیا ہے یہ؟ جو متعارف، ان کے کلام کا نام ہی متعارف رکھ دیا، سمجھ میں آیا بھائی؟ اوساط متوسط درجے کے لوگوں کا جو متعارف ہے، جانا ہوا کلام ہے. کیا ہے؟ جانا ہوا کلام ہے. وہ جانتے ہیں اس موقع پہ اتنے لفظ لانے، اس موقع اس بات کو کرنے کے لیے اتنے لفظ لانے ہیں، اس بات کو پوچھنے کے لیے تین جملے ذکر کرنے ہیں، اس کے لیے ایک کرنا ہے، اس کے لیے دو کرنے ہیں. تو یہ متعارف الاوساط وہ کلام ہے مولانا. تو بنا کی مولانا معلوم ہوا علامہ سکاکی نے معیار قرار دیا ایجاز کا. کس کو معیار قرار دیا؟ متعارف الاوساط. کس کو؟ متعارف الاوساط. کیونکہ متعارف الاوساط معیار ہے، اس پر اپنا کلام رکھ کر پرکھ لیں بھائی، اگر کم ہے تو ایجاز، زیادہ ہے تو اتنا. یہ ایک پیمانہ ہے، آگے دوسرا پیمانہ بھی ذکر کریں گے بھائی. دیکھیے متعارف الاوساط کا خود بتلا رہے ہیں، وہ متعارف الاوساط ای کلامہم فی مجرا عرفہم، یعنی ان کا وہ کلام ہے فی مجرا، مجرا مصدر ہے مولانا، اور یہ اضافت ہو رہی ہے صفت موصوف کی طرف، اضافت ہو رہی ہے، اور عرف سے عرف مراد ہے عادت بھائی، عادت کر لیں عادت بھائی، یا عرف تو عادت مراد، تو یوں بن جائے. اور مجرا بمانے جاری کے ہے، مصدر بمانے اس میں فاعل کے ہے، فی عرفہم الجاریتی، یعنی ان کا کلام ان کی یعنی ان کا کلام فی عادتہم ان کے فی عرفہم ان کے عرف میں، الجاریتی وہ عرف جو جاری ہے، فی تادیت المعانی کس کے اندر، معانی کے، یعنی ان کا وہ کلام جو ان کے عرف کے مطابق ہوتا ہے معنی مراد کی ادائیگی میں، عرف میں جیسے وہ استعمال کرتے ہیں وہ متعارف الاوساط ہے معنی ادا کرنے کے لیے. عند المعاملات والمحاورات، کہا کب مولانا؟ آپس میں معاملات کرتے وقت اور آپس میں محاورات، بات چیت اور گفتگو کرتے وقت جو وہ باتیں کلام کر لاتے ہیں اس، وہ ہے مراد ہے. وہ ہوا ایہاد الکلام لا یحمد من الاوساط فی باب البلاغت ولا یزم بھائی. اور یہ جو کلام ہے کون سا؟ متعارف الاوساط. یہ کوئی بلیغ لوگوں کا کلام ہے یا متوسط درجے کے؟ متوسط درجے، اور یہ نکات کی رعایت رکھتے ہیں نہیں، لہذا ان کا کلام نہ تو محمود ہے نہ مضموم ہے، نہ اس کی مدح کی جائے گی اور نہ اس کی مذمت کی جائے گی. مدح اس لیے نہیں کی جائے گی اس لیے کہ مقتضی حال کی رعایت نہیں، مقتضی حال کی رعایت ہوتی تو مدح کی جاتی، بلاغت میں اس کا کچھ درجہ ہوتا. اور نیز مولانا مذمت بھی نہیں کی جاتی، مذمت اس لیے نہیں کی جائے گی کہ معنی مراد تو یہ پوری طرح ادا کر رہے ہیں. معنی مراد کیا کر رہے ہیں؟ وہو ای ھذا الکلام ای کلام المتعارف لا یحمد من الاوساط، اس کی مدہ نہیں کی جائے گی اوساط سے، یعنی جب اوساط اس کو کریں پھر مدہ نہیں کی جائے گی، لیکن اگر بلیغ آدمی یہی کلام کرتا ہے تو پھر مدہ کی جائے گی، کیونکہ بلیغ نے اگر کیا ہوگا یقیناً اس نے نکات کی رعایت رکھی ہو. فی باب البلاغت، بلاغت کے باب میں، لعدم رعایت مقتضیات الاحوال، اس لیے بوجہ نہ رکھنے مقتضی احوال کی رعایت کے، ولا یذم، اور اس کی مذمت بھی نہیں کی جاتی، ایضا منہم، ان سے یعنی اوساط سے، لان غرضہم، اس لیے کہ ان کی غرض جو ہوتی ہے، کن کی غرض بھائی؟ اوساط، اوساط کی غرض تادیت اصل المعنی، وہ اصل معنی کی ادائیگی ہوتی ہے، بدلالتن وضعیتن، بدلالاتن وضعیتن، کس کے ساتھ دلالتیں؟ بھئی اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ اس کے مطابق استعمال کر لیتے ہیں. والفاظن مولانا یہ عطف ہے دلالات پر، بدلالاتن وضعیتن و بالفاظن، اور الفاظ کے ساتھ کیف کانت، جیسے بھی وہ ہوں مولانا. وہ مجردی، اس کا عطف بھی الفاظ پر کر لیں مولانا، یا چاہے تو اس کو مبتدا بنا دیں بھائی. وہ مجردی تالیفین، تالیفین یخرجہما عن حکم النعی کی، اور ان کا محض آپس میں جو یعنی ان کی غرض ہوتی ہے ما اصل معنی کو ادا کرنا محض الفاظ کو جوڑنے کے ساتھ. وہ کیا کرتے ہیں؟ محض الفاظ کو جوڑ کر کیا کرتے ہیں؟ معنی مراد کی ادائیگی کرتے ہیں، معنی مراد کی. سمجھ میں آیا بھائی؟ نکات وغیرہ کو وہ نہیں دیکھتے، بس الفاظ کو جوڑا اور اپنے معنی کو کیا کر دیا؟ ادا کر دیا. تو یہ جو ہے ان کا الفاظ، یہ معلوم ہوا، یہ جو کلام کرتے ہیں اس میں دو صفات آ گئیں، ایک الفاظ، الفاظ ہوتے ہیں، دوسری کیا؟ دلالت بھی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ یہ دلالت بھی کرتا ہے. تو مولانا ان کا کلام حیوانات کی آوازوں سے جدا ہوا، حیوانات کی کلام، حیوانات کی جو آوازیں ہیں ان میں الفاظ ہوتے ہیں؟ الفاظ بھی نہیں ہوتے. نیز اس میں دلالت ہوتی ہے وہ معنی مقصود پر؟ دلالت بھی نہیں ہوتی مولانا. تو یہ مولانا، تو یہ جو اس وجہ سے یخرجہا، یہ محض تالیف اور نکال دیتی ہے، ضمیر راجع ہے الفاظ کو، یخرجہا ان الفاظ کو نکال دیتی ہے، ان حکم النعیق، نعیق کے حکم سے. نعیق کیا ہے بھئی؟ وہ چرواہے کی آواز ہے یا کوے کی آواز ہے؟ کوے کی آواز میں کوئی الفاظ ہوں گے جی؟ اسی طرح چرواہا جو بکریوں کو چراتا ہے بھائی، اس میں بھی الفاظ نہیں ہوں گے، یا اگر ہوں بھی، یہاں مراد مطلق حیوانات کی آوازیں ہیں، مطلق حیوانات. تو مطلق حیوانات کے حکم سے نکل گیا، کیونکہ مطلق حیوانات کے الفاظ میں کیا، ان کی آوازوں میں نہ الفاظ ہوتے ہیں نہ دلالت ہوتی ہے، اور یہ متوسط شخص کا جو کلام ہے اس میں الفاظ بھی ہوتے ہیں اور دلالت بھی ہوتی ہے. تو یہ مولانا اس کی مذمت نہیں کی جائے گی بھائی. فل ایجاز، اچھا جی، بس ایجاز جو ہے علامہ سکاکی فرما رہے ہیں، ایجاز جو ہے اداء المقصودی، وہ مقصود کو ادا کرنا ہے، بأقل من عبارۃ المتعارف، متعارف یا المتعارف سے کون سا مراد ہے بھائی؟ ابھی جو گزرا متعارف الاوصاف، وہ مقصود کو ادا کرنا ہے متعارف کی عبارت سے کم، متعارف کی متعارف الاوصاف تو جان لیا بینا، جو عرف میں جو کلام استعمال کرتے ہیں، اس کلام سے جو بھی کلام کم ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ ایجاز. یہی بات کر رہے ہیں، ایجاز ادا کرنا ہے مقصود کو متعارف سے کم الفاظ کے ساتھ. والاتناب اداؤه باكثر منها، اور اتناب ادا کرنا ہے ان الفاظ کو ان سے ادا کرنا ہے مقصود کو ان سے زیادہ الفاظ کے ساتھ. ثم قال الاختصار، جی اس سے زیادہ عبارت کے ساتھ، سے زیادہ عبارت کے ساتھ. ثم قال الاختصار لكونه نسبيا يرجع فيه تارة الى ما سبق. یہ ایک نیا معیار ذکر کر رہے ہیں بھائی، یہ مقام ذرا مشکل ہے بھائی، یہ توجہ سے سمجھنا. علامہ سکاکی نے کہا کہ ایجاز اتناب مساوات کا کوئی تعین اس کی نہیں کی جا سکتی، بس صرف کیا کرو اس کے لیے پیمانہ متعارف الاوساط ہے، متعارف الاوساط سے جو کم الفاظ آئے تو یہ کیا ہے؟ ایجاز. تو معیار متعارف الاوساط ہے، یا کہتے ہیں معیار مقام ہے، یعنی مقتضی حال ہے. معیار کیا ہے؟ مقتضی حال ہے. مقتضی حال تقاضا کر رہا تھا پانچ الفاظ کا ایک معنی کی ادائیگی کے لیے، آپ نے اسی کو چار سے ادا کر دیا، مولانا یہ کیا کہلائے گا؟ ایجاز کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو پہلا پیمانہ کیا تھا؟ متعارف الاوساط. دوسرا پیمانہ کیا ہے؟ مقتضی حال ہے بھائی، اس سے کم ہونا چاہیے. ثم قال، پھر علامہ سکاکی فرماتے ہیں الاختصار، اختصار سے مراد بھی ایجاز ہے مولانا، تو یہ تفنن کے طور پر دو لفظ ذکر کیے، دونوں سے ایک ہی معنی مراد ہے کہ ایجاز جو ہے لکونی ہی نسبیان، چونکہ یہ امر نسبی ہے، یرجع فیہ رجوع کیا جاتا ہے اس کے اندر، تارتن الی ما سبق، بعض کبھی کس کی طرف؟ ما سبق گزشتہ کی طرف بھائی. اے الی کون عبارت المتعارف بھائی، پہلے ابھی کیا گزرا ہے؟ ایجاز کا پتا کبھی کس سے چلائیں گے؟ ہاں وہی تو بات کر رہے ہیں. اب جو وہ جو پیچھے گزرا ہے کبھی اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اے الی کون عبارت المتعارف اکثر منہ، اس بات کی طرف کہ عبارت متعارف کی اس سے زیادہ ہے. وَتَارَةً اُخْرَى، اور کبھی کبھار اختصار میں رجوع کیا جاتا ہے الى اس بات کی طرف، کون المقام خلیقاً، کہ مقام جو تھا وہ لائق تھا، بابسط زیادہ تفصیل کا، مما ذکر اس سے جو ذکر کی گئی، اس سے بھئی یہ مقام ہے اور یہ چاہتا ہے اس کلام کو کتنے الفاظ سے ذکر کریں؟ پانچ الفاظ، آپ نے چار سے ذکر کر دیا، یہ کیا ہے؟ یہی بات کر رہے ہیں کہ کبھی کبھار ایجاز میں رجوع کیا جاتا ہے اس بات کی طرف کہ مقام جو تھا وہ لائق تھا، کہ آپ نے کتنے ذکر کیے؟ چار، اور مقام چاہتا تھا کہ اس مذکور سے زیادہ تفصیل، یعنی پانچ ذکر کیے جائیں. چار میں تفصیل ہے یا پانچ میں؟ پانچ. تو مقام چاہتا تھا یہ جو متکلم نے کلام کیا اس سے زیادہ تفصیل کو ذکر کیا جائے، اور زیادہ تفصیل تو آپ نے ذکر کی نہیں، آپ نے الفاظ تھوڑے کر دیے، تو یہ کیا ہو گیا؟ ایجاز ہو گیا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کبھی کبھار اس بات کی طرف لوٹتا ہے کہ مقام جو ہے جو تھا وہ خلیقاً لائق تھا، بھی ابسط، ابسط معنی مبسوط، مولانا مبسوط یعنی مفصل، وہ زیادہ چاہتا تھا تفصیل، مما ذکر اس سے جو ذکر ہوا، اے من الکلام الذی ذکرہ المتکلم. بھائی مذکور سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں جو متکلم نے کلام کیا. مقام چاہتا تھا پانچ الفاظ لاؤ، متکلم نے کتنا ذکر کیے؟ چار ذکر کیے، تو یہ کیا ہے اس سے؟ ہاں، تو مما ذکرہ سے مراد متکلم کا کلام ہے، مقام زیادہ چاہتا تھا مذکور سے. ای من الکلام الذی ذکرہ المتکلم، اس کلام سے جس کو کس نے ذکر کیا؟ متکلم نے. وتوہم بعضہم، معلوم ہوا بھائی، اب غور کرو، اب بھائی یہ مشکل عبارت اب آ رہی ہے، کہ مقام تقاضا کر رہا تھا زیادہ تفصیل کا. کس سے زیادہ تفصیل کا؟ کس سے زیادہ؟ جو متکلم نے کیا ہے. متکلم کتنے لفظ لایا؟ تو مقام کیا تقاضا کر رہا تھا؟ اس سے زیادہ لے کر آؤ، پانچ یا چھ لے کر آؤ بھائی. تو معلوم ہوا ما ذکرہ سے کیا مراد ہے؟ ما ذکرہ المتکلم، جس کو متکلم نے ذکر کیا ہے. جو متکلم نے لفظ بولے مقام کہہ رہا چاہتا تھا، اس سے زیادہ آنے چاہیے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ما ذکرہ سے کیا مراد؟ متکلم کا کلام. تو کلام مقام تقاضا کر رہا تھا، اس متکلم نے جو کلام کیا اس سے زیادہ لفظ لانے چاہیے تھے. علامہ خلخالی نے کہا ما ذکرہ سے مراد کلام وہ متعارف ہے بھائی. کیا مراد ہے؟ متعارف، متعارف الاوساط مراد ہے. یعنی مقام تقاضا کر رہا تھا کہ زیادہ تفصیل ہونی چاہیے. کس سے زیادہ؟ متعارف ال، پہلے تو تھا نا مما ذکرہ جو مذکور ہوا، اب ما ذکرہ سے کیا مراد لو؟ متعارف مراد لو. تو علامہ خلخالی فرماتے ہیں کہ مقام تقاضا کر رہا تھا زیادہ تفصیل کا. کس سے زیادہ تفصیل کا؟ متعارف الاوساط سے زیادہ تفصیل کا تقاضا کر رہا. وتوہم بعضہم، یعنی وہم کیا بعض علماء نے، ان المراد بما ذکرہ، کہ مراد ما ذکرہ سے متعارف الاوساط وہ کیا ہے؟ وہو غلط، اور یہ غلط ہے. لا یخفا، یہ بات مخفی نہیں ہے، علا اس شخص پر، من له قلب، جس کے لیے کیا ہے؟ جس کی عقل ہے. او القسمع، یا اس کان لگائے یعنی غور سے سنا، تو یہ بات اس پر مخفی نہیں رہے گی. وہو شہید، اس حال میں کہ وہ گواہ تھا، اس حال میں گواہ تھا، تو یہ بات اس پر مخفی نہیں رہے گی کہ یہ علامہ خلخالی نے جو ما ذکرہ سے مراد متعارف الاوساط لیا ہے یہ صحیح یہ مولانا علامہ تفتازانی، علامہ تفتازانی جو عبارت لے کر آئے، اس میں انہوں نے اقتباس کیا. اقتباس کہتے ہیں اپنے کلام نظم یا نثر کے اندر قرآن یا حدیث کا ٹکڑا لے آنا اور یہ نہ بتانا کہ یہ قرآن ہے یا حدیث ہے. تو دیکھیے یہاں پر سورہ قاف کی یہ آیت انہوں نے ذکر کی نسبی، اصل آیت یوں ہے ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. تو اس میں سے کچھ حصہ لے لیا اور یہ بتلایا کہ یہ قرآن کی آیت ہے نہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقتباس. تو قرآن یا حدیث کو کچھ ذکر کرنا کلام کے ساتھ ملا کر اور نہ بتلانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقتباس کہتے ہیں بھائی. تو علامہ تفتازانی ذکر کر رہے ہیں بھائی کہ یہ ما ذکرہ سے کیا مراد ہے؟ متکلم کا کلام مراد ہے. علامہ سکاکی نے دو معیار بتلائے بھائی، کہ ایجاز کا معیار کیا ہے؟ متعارف الاوساط ہے. متعارف الاوساط سے کم ہو تو ایجاز ہے، ورنہ ایجاز. دوسرا پیمانہ بتلایا مقتضی حال، مقتضی حال کے سے کم ہے کلام تو ایجاز ہے، ورنہ ایجاز نہیں. تو اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا تھا مما ذکرہ، یہ ما ذکرہ سے مصنف نے، شارح نے کیا مراد لیا بھائی؟ متکلم کا کلام مراد دیا، کہ متکلم کا جو کلام ہے وہ مقتضی حال سے کیا ہو؟ کم ہو. بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ کہ متکلم کا کلام مقتضی حال سے کم ہو. علامہ خلخالی نے ما ذکرہ سے مراد کلام متعارف الاوساط لیا. کیا لیا؟ یعنی وہ فرماتے ہیں ایجاز وہ کلام ہے جو کم ہو کس سے؟ نہیں نہیں، وہ کلام ہے جو کم ہو مقتضی حال سے، کس سے کم ہو، اور وہ مقتضی حال ایسا ہے جو مفصل ہے کس سے، متعارف الاوصاف سے. خرابی لازم آئی. انہوں نے کیا کہا بھائی، ما ذکرہ سے کیا مراد لیا، متعارف الاوصاف مراد دیے. معلوم ہوئے مقتضی حال وہ مفصل ہے کس سے، متعارف ال. تو اصل دار و مدار تو ہے مقتضی حال پر. آپ کا کلام مقتضی حال سے کم ہے تو ایجاز ہے، ورنہ ایجاز. لیکن یہ مقتضی حال جو ہے مفصل ہے کس سے، متعارف الاوصاف، یعنی متعارف الاوصاف اس سے کم ہونا چاہیے، متعارف الاوصاف اس سے. تو ایسا مقتضی حال جو متعارف الاوصاف سے مفصل ہے، اس سے کم کلام لاؤ تو یہ کیا ہے، ایجاز ہے. صورت بھی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ مشکل بات ہے بھائی، اچھی طرح سمجھ لو بھائی. کیا ذکر کیا، دوسرا پیمانہ ذکر کیا مقتضی حال، کہ متکلم کا کلام مقتضی حال سے کیا ہونا چاہیے، کم ہونا چاہیے. لیکن یہ جو مقتضی حال ہے یہ خود متعارف الاوصاف سے کیا ہو، مفصل ہو. کیا ہو، اب دیکھو بھائی کیا صورت بنائے بھائی، قلم دو بھائی، لو دیکھو بھائی، ایک یہ قلم ہے بھائی، ایک چھوٹا قلم دو، ہاں یہ دو. دیکھو بھائی یہ مصنف کہتے ہیں یہ ہے مقتضی حال، آپ کا کلام اس سے کم ہے تو ایجاز ہے ورنہ ایجاز. لیکن یہ جس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا کلام اس سے کیا ہونا چاہیے، کم ہونا چاہیے، یہ خود اس متعارف الاوصاف سے زیادہ ہے. یہ کیا ہے، اس سے زیادہ. یعنی مثلا متعارف، تو یہ متعارف الاوصاف اس سے کم ہوا اور یہ اس سے کیا ہوا، زیادہ ہوا. اور آپ کا جو ہے کلام وہ بھی کیا ہے، اس سے آپ کا بھی تو ایجاز کی بات کر رہے ہیں نا، ایجاز میں کیا ہوتا ہے، تو آپ کا کلام بھی اس سے کم اور متعارف الاوصاف بھی اس سے کم ہوا. اب آپ کے کلام اور دونوں کم ہوئے تو تین صورتیں ہیں، یا تو آپ کا کلام متعارف الاوصاف کے برابر ہوگا، یا اس سے کم ہوگا، یا اس سے رہنا اس کے تحت ہی ہے، اس سے کم کم کی بات ہو رہی ہے. اس کے سے کم کم رہتے ہوئے تین صورتیں ہو گئی نا، کہ یہ آپ کا کلام اور متعارف، آپ کا کلام بھی کم متعارف الاوصاف بھی، لیکن یہ دونوں آپس کے اندر آپ کا کلام اور متعارف الاوصاف یا برابر ہوں گے، یا آپ کا کلام کم ہوگا، یا متعارف الاوصاف سے آپ کا کلام زیادہ ہوگا. تین صورتیں آئیں یا نہیں آئیں مولانا؟ تو آپ کا کلام متعارف الاوصاف سے زیادہ ہو گیا تو پھر بھی کیا آ رہا ہے، ایجاز آ رہا ہے، حالانکہ پھر ایجاز نہیں ہونا چاہیے. صورت سمجھ میں آ گئی. تو دیکھیے انہوں نے کہا کہ دوسرا پیمانہ مقتضی حال ہے، یہ دوبارہ بتا رہا ہوں، دوسرا پیمانہ مقتضی حال ہے، یہ مقتضی حال، اس سے آپ کا کلام کیا ہونا چاہیے، کم ہونا چاہیے. اور لیکن یہ مقتضی حال ایسا ہے جو کس سے زیادہ ہے، یہ متعارف الاوصاف سے بھی زیادہ ہے. یعنی آپ کا کلام بھی کم ہے اور متعارف الاوصاف بھی اس سے کیا ہے، کم ہے. لیکن وہ صورت تو ذکر ہی نہ ہوئی اگر یہ مقتضی حال متعارف الاوصاف کے برابر ہو، ذکر ہوئی، انہوں نے تو کہا زیادہ ہو. نیز وہ صورت بھی ذکر نہ ہوئی کہ یہ مقتضی حال یہ کم ہو اور متعارف الاوصاف اس سے کیا ہو، تو یہ دو صورتیں بھی ذکر. ایک یہ خرابی لازم آئی مولانا، اگر ما ذکرہ سے کیا مراد لیا جائے، متعارف الاوصاف مراد لیا جائے. صورت سمجھ میں آ گئی. نیز اور خرابی لازم آئی، کیسے، انہوں نے کیا کہا، یہ مقتضی حال ہے مقتضی حال ایسا ہے جو کس سے زیادہ ہے؟ متعارف الاوصاف سے زیادہ ہے، اور آپ کے کلام اس سے کم ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایجاز. اگر وہ صورت ہو کہ متعارف الاوصاف اس کے برابر ہو، اس کے
برابر،
اور پھر آپ کا کلام اس سے کم ہو، تو بھی ایجاز ہے، لیکن اس پر یہ تعریف صادق نہیں، یہ اس سے کیا ہوا؟
خارج.
نیز وہ صورت کہ یہ مقتضی حال ہے، متعارف الاوصاف اس سے بھی زیادہ ہے، اور آپ کا کلام اس مقتضی حال سے کم ہے. کیا ہے؟ کم ہے. تو اس کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ ایجاز ہے یا نہیں بھائی؟ یہ بھی ایجاز ہونا چاہیے، لیکن یہ اس کو داخل نہیں. تین صورتیں ہیں. یہ مقتضی حال ہے بھائی، مقتضی حال یہ متعارف الاوصاف سے یا زیادہ ہوگا یا برابر ہوگا یا اس سے کم ہوگا. انہوں نے زیادہ ہونے کی بات تو کر دی کہ مقتضی حال مفصل ہونا چاہیے. کس سے؟ متعارف ال. وہ صورت ذکر نہیں کی کہ متعارف الاوصاف اس کے برابر ہو یا متعارف الاوصاف اس سے بھی زیادہ ہو. اور نیز یہ مقتضی حال ہے، تو معیار ہے مقتضی حال. اس مقتضی حال سے جو بھی کم ہوگا وہ کیا ہونا چاہیے؟ ایجاز ہونا، موجز ہونا چاہیے. لیکن آپ نے کہا جب متعارف الاوصاف بھی اس سے کم ہو پھر یہ ایجاز ہے، اگر متعارف الاوصاف اس کے برابر ہے پھر چاہے کم بھی ہو پھر بھی ایجاز کی تعریف اس پر صادق. اسی طرح متعارف الاوصاف اگر اس سے زیادہ ہو پھر چاہے آپ کا کلام پھر کم بھی ہو پھر بھی اس پر آپ کی تعریف صادق. صورت سمجھ میں آ گئی؟ چلیے یہ ایک خرابی لازم آئی بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ دو خرابیاں ذکر ہوئی. ایک تو یہ کہ وہ برابر والی متعارف الاوصاف والی صورت بھی ذکر نہیں کی آپ نے اور زیادہ والی بھی ذکر. دوسری یہ خرابی لازم آئی کہ برابر ہونے کی صورت میں آپ کا کلام کم ہو یا زیادہ ہونے کی صورت میں آپ کا کلام کم ہو وہ بھی ایجاز ہوتا ہے، حالانکہ وہ بھی اس میں داخل. تیسری خرابی یہ لازم آئے گی اگر ہم ماذکیرہ سے متعارف الاوصاف لیں کہ تداخل آ جائے گا. کیا آ جائے گا؟ ایجاز کی دونوں تعریفوں میں تداخل آ جائے گا. ایجاز کی پہلی تعریف کیا کی انہوں نے؟ کہ ایجاز اوصاف متعارف سے کم ہو. ایجاز کیا ہو؟ پہلی تعریف یہ کی تھی نا، فل ایجاز و ادا المقصود بھی اقل من عبارت المتعارف، کہ ایجاز کس سے کم ہو، یعنی پہلا پیمانہ متعارف الاوصاف تھا اس سے کم ہے تو ایجاز. تو پہلی تعریف میں بھی اوصاف متعارف الاوصاف آ گیا. ثانی تعریف دوسری میں پھر کیا آ گیا؟ ماذکیرہ سے کیا مراد ہوا؟ متعارف الاوصاف. تو اس میں بھی متعارف الاوصاف، اس میں بھی متعارف الاوصاف، تو آپس میں کیا آیا ہمارا نا دونوں کا تداخل آ گیا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وہو غلط، اور یہ غلط ہے. لا یخفا، یہ مخفی نہیں ہے یہ بات. حالا اس شخص پر، من لہو قلب، جس کی عقل ہے، وعلق السمع، اور جس نے کان لگائے، وہو شہید، اس حال میں کہ وہ گواہ تھا. یعنی کما ان الکلام یوصف بالایجازی، جیسے کہ کلام کو موصوف کیا جاتا ہے موجز ہونے کے ساتھ، لکونہ اقل من المتعارف، اس وجہ سے کہ وہ متعارف سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ متعارف سے کم ہو تو کیا ہوتا ہے؟ پہلی تعریف کیا کی تھی؟ متعارف سے کم ہو تو ایجاز. تو جب کلام کو موصوف کیا جاتا ہے ایجاز کے ساتھ بوجہ ہونے کم متعارف سے، کذالک یوصف بہ، اسی طرح کلام کو موصوف کیا جاتا ہے ایجاز کے ساتھ، لکونہ اقل مما یقتضیہ المقام بحسب الظاہری، اس لیے کہ وہ کم ہوتا ہے مقتضی حال کے، بحسب الظاہری، کس اعتبار سے؟ ظاہر، مقتضی ظاہر جتنا تقاضا کر رہا ہے اس سے کم ہوتا ہے. وانما قلنا بحسب الظاہری، کہتے ہیں حسب الظاہر کیوں کہا؟ یوں کہ مقتضی حال سے کم ہو، کہتے ہیں نہیں بھائی مقتضی حال سے کم نہ کہو، مقتضی ظاہر حال سے کیا ہو؟ کم ہو، البتہ باطن حال کے مطابق ہو، کیونکہ مقتضی حال سے مطابقت ضروری ہے یا نہیں مولانا؟ بلاغت میں تو ضروری ہے، اگر نہ ظاہر کے مطابق ہے نہ باطن کے مطابق ہے تو مطابقت نہیں ہے، اور جب مطابقت نہیں ہے تو بلاغت ہے ہی نہیں. جب بلاغت ہی نہیں ہے تو پھر موجز اور متنب ہونا یہ تو بلاغت کے بعد دیکھا جاتا ہے، اس سے پہلے نہیں. تو ایجاز نہیں پھر. وَإِنَّمَا قُلْنَا بِحَسَبِ الظَّاهِرِ، اور ہم نے حسب ظاہر کی قید لگائی، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ، اس لیے کہ اگر یہ کلام جو ہے لو کان اقل، اگر یہ کم ہوتا، مما اس کلام سے، یقتضیہ المقام مقام ظاہرا و تحقیقا، جس کا تقاضا مقام کرتا ہے ظاہری اعتبار سے بھی اور تحقیقا بھی یعنی باطنی اعتبار سے بھی، اگر دونوں کے ساتھ مطابقت نہ ہوتی، لم یکن فی شیء من البلاغتی، تو یہ بلاغت میں سے ہوتا ہی نہ والا نہ، تو ایجاز بھی اس میں نہ ہوتا. مثال ہو، مثال اس کی قول ہو تعالی، اللہ کا یہ قول ہے، رب انی وہن العظم منی، اے میرے پروردگار، بے شک کمزور ہو گئی ہیں ہڈیاں مجھ میں، یعنی میری ہڈیاں کیا ہیں، یعنی میں ضعیف ہو گیا ہوں، مقصد ہے ضعف کا بتلانا. الآیا ای اقرأ الآیتا ای الآیت معلومتن فإنه اطناب، اس لیے کہ یہ کیا ہے مولانا، یہ اطناب ہے، بالنسبت الى المتعارف، کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یہ جو قرآن میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا قول آیا، ربی انی وہن العظم منی، آگے کیا ہے، وشتعلا رأس شیبا، تو دیکھو بڑھاپے کا بیان ہو رہا ہے اور زکریہ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور میرا سر کیا کر رہا ہے، شولے مار رہا ہے، یعنی اس میں اب سفیدی آ گئی ہے، کیا آ گئی ہے، تو اب دیکھو یہ بڑھاپا بیان ہوا، لیکن عرف میں پیمانہ کیا رکھا تھا ہم نے، عرف کو متعارف الاوساط، متعارف الاوساط میں اگر یہ کلام کہتا کوئی متوسط درجے کا آدمی، وہ یوں کہتا، یا ربی شیختو، یا ربی، اے اللہ میں شیخ ہو گیا، کیا ہو گیا، شیخ ہو گیا، یعنی بوڑھا ہو گیا، کیا ہو گیا، تو بتائیے مولانا، یا ربی شیختو میں تھوڑے الفاظ ہیں یا وہ آیت کے اندر، معلوم ہوا اس میں تھوڑے ہیں اور اس سے زیادہ کر دیے الفاظ، تو یہ کیا ہوا، اتناب ہوا، کیا ہوا، اگر اس سے کم ہوتا تو ایجاز یوں ہو سکتا تھا مولانا، یا ربی شیختو میں کیا ہے، یہ تو مساوات ہے، اگر آپ لے کر آئیں، اس سے زیادہ ہوا تو اتناب، یا کو حذف کر دیں، یوں کہیں ربی شیختو، یہ کیا ہوا، ایجاز ہوا، کیا ہوا، ایجاز، فَإِنَّهُ اِتَنَابٌ بِالنِّسْبَتِ إِلَى الْمُتَعَارَفِ، اس آیت کے اندر اتناب ہے متعارف کی نسبت سے، آنی قولنا یا ربی شیختو کی طرف نسبت کرتے ہوئے، وَإِجَازٌ بِالنِّسْبَتِ إِلَى مُقْتَضَى الْمَقَامِ، اور اس میں ایجاز ہے کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے، مقتضی، ہاں دیکھو دو پیمانے بتائے تھے علامہ سکاکی نے آپ کو، ایک متعارف الاوساط اور دوسرا مقتضی، متعارف الاوساط کے اعتبار سے یہ کلام موجز نہیں ہے بلکہ کیا ہے، متنب ہے، لیکن مقتضی حال کے اعتبار سے یہ کلام کیا ہے، موجز ہے، صورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھائی، اس لیے کہ مقتضی حال تقاضا کرتا ہے کہ بھئی تم اپنی جوانی کے ختم ہونے اور بڑھاپے کے نازل ہونے کو ذکر کر رہے ہو تو چاہیے خوب تفصیل سے اس کو ذکر کرو، خوب تفصیل، اور یہاں تو انہوں نے ذکر کیا میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، بلکہ تفصیل سے ذکر کرو، اے اللہ میرے بازوؤں کی قوت بھی ختم ہو گئی، میرے بازوؤں کی ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیں، میرے پاؤں کی ہڈیاں بھی کمزور، میری بینائی بھی کمزور وغیرہ، اس طرح ذکر کیا جائے بھائی، تفصیل چاہتا ہے تو، لیکن اس میں تو کم ہے تو یہ کیا مولانا، مقتضی حال کی نسبت سے یہی کلام کیا ہے، ایجاز موجز، اور متعارف الاوساط کے اعتبار سے اتناب ہے. وَإِجَازٌ بِالنِّسْبَتِ إِلَى مُقْتَضَى الْمَقَامِ، اور ایجاز ہے مقتضی مقام کی نسبت سے، ظاہراً ظاہر کے اعتبار سے، لِأَنَّهُ مَقَامُ بَيَانِ انقِرَاضِ الشَّبَابِ، اس لئے کہ یہ مقام ہے، انقِرَاض کا معنی گزر جانا، شباب جوانی، اس لئے کہ یہ مقام جوانی کے گزرنے کا بیان ہو رہا ہے اس مقام پہ، وَإِلْ جِ، اس لئے کہ جوانی کے گزرنے کے بیان کا مقام ہے، وَإِلْمَامِ الْمَشِيبِ، الْمَام کا معنی لاحق ہونا، اترانا، نازل ہونا، مشیب بڑھاپا اور بڑھاپے کے لاحق ہونے کا بیان کا مقام ہے. فَيَنْبَغِي أَنْ يُبْسَطَ فِيهِ الْكَلَامُ, پس مناسب ہے کہ یہاں پر کلام کو بسیط یعنی مفصل مبسوط کیا جائے, مفصل کیا جائے. غایت البسط, بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ. فَلِلْإِجَازِ مَعْنَى يَعْنِي, تو ایجاز کے دو معنی ہیں مولانا. ایجاز کے کتنے معنی ہیں؟ ایک یہ کہ متعارف الاوساط سے کم ہو, دوسرا کیا کہ مقتضی حال سے کم ہو. اور بینہما عموم من وجہ, اور ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ عموم من وجہ ہے, عموم من وجہ ہے. کیسے عموم من وجہ ہے؟ ایجاز کس کو کہتے ہیں؟ جو متعارف الاوساط سے اور اسی طرح مقتضی حال سے. کوئی ایسا کلام لے آؤ جو مقتضی حال سے بھی کم ہو اور متعارف الاوساط سے بھی. میں کہتا ہوں ربی شیختو, اب بتائیے مولانا متعارف الاوساط کیا تھا؟ یا ربی شیختو, تو یہ اس سے بھی کم, اور مقتضی حال تو اور تفصیل چاہتا تھا, یہ اس سے بھی کم, تو دونوں جمع ہو گئے. دونوں کیا ہوئے؟ جمع ہو گئے. یا ربی قد شیختو, یا ربی, اب دیکھیے اس میں ایک لفظ بڑھ گیا تو متعارف الاوساط سے تو زیادہ ہو گیا لیکن اس سے کم ہے, تو ایجاز ایک اعتبار سے اب ہے دوسرے کے اعتبار سے. اسی طرح ایک تیسری صورت بھی, پیمانے کیا دو ہیں؟ مقتضی حال اور متعارف ال, دونوں سے کم ہو, یہ مادہ ہے اجتماع کا. صرف ایک سے کم ہو مولانا, کس سے؟ متعارف الاوساط سے. اور دوسرا مقتضی حال سے کم ہو. تین صورتیں آ گئیں. وفیہ نظر, اور علامہ سکاکی کے اس قول میں نظر ہے. بھائی علامہ سکاکی نے کہا تھا کہ یہ امر نسبی ہے, اور امر نسبی کون سے؟ ایجاز اور اجتناب, لہذا اس وجہ سے ان کی تعریف کرنا ممکن نہیں. کہتے ہیں بھائی یہ بات آپ کی درست نہیں, امر نسبی ہے تو کیا ہوا بھائی, پھر بھی متعین ہو سکتی تھی. وفیہ نظر لان کون شیء نسبی, اس لیے کہ ایک چیز کا نسبی ہونا, نسبت والا ہونا, لا یقتضی تاثر تحقیق معنی ہو, یہ تقاضا نہیں کرتا کہ اس کے معنی کی تحقیق بھی کیا ہو, مشکل ہو, یہ ممکن ضروری نہیں. اس کثیر ما یتحقق معانی الامور النسبیتی, اس لیے کہ بس بہت بسا اوقات ثابت ہوتے ہیں معانی کس کے؟ امور, امور نسبیہ کے معانی ثابت ہوتے ہیں. وتعرف, اور جانا جاتا ہے ان کو بتعریفات, ان ایسی تعریفات کے ساتھ, تلیق بہا, جو ان کے مناسب ہوتی ہے. کل ابو والاخوت, بھائی آپ نے کیا کہا ہے علامہ سکاکی کہ یہ امور نسبیہ میں سے ہیں, اور امور نسبیہ میں سے ہونے کی وجہ سے ان کی تعریف کرنا بڑی مشکل. بھائی ایسی بات نہیں ہے, بہت سی چیزیں امور نسبیہ میں سے ہیں لیکن ان کی کیا کی جاتی ہے؟ تعریف کی جاتی ہے. جیسے ابوت اور اخوت ہے, اب کس کو کہتے ہیں؟ جس کا بیٹا ہو. اور بیٹا کس کو کہتے ہیں؟ جس کا, یہ نسبی ہے ہمارا نا, اور اس کی تعریف کرتے ہیں. کیا تعریف ہے دیکھو حاشیے کے اندر, ابوت کی کیا تعریف کی؟ یکون الحیوان متولدا من نطفة آخر من نوعه من حيث هو كذلك. بھائی من حيث هو, حیوان کا پیدا ہونا دوسرے کے نطفے سے, من نوعه اسی کی نوع میں سے, من حيث هو كذلك اس حیثیت سے کہ وہ بھی ایسا ہو, یعنی اس کے نطفے سے بھی آگے کوئی پیدا ہو, اس کے نطفے سے بھی آگے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ باپ کہیں گے, ابوت کہیں گے مولانا. اور اخوت کس کو کہتے ہیں؟ بھائی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کوئی بھائی ہو. جس کا بھائی نہیں ہے اس کو کہہ سکتے ہیں بھائی؟ جب بھائی کا سمجھنا موقوف ہی دوسرے پر ہے بھائی. والاخوت بکون الحیوان متولدا, وہ حیوان کا پیدا ہونا ہے, وغیرہ اس کا اور اس کے غیر کا, من نطفۃ آخر من نوعہ, ایک ہی نوع کے نطفے, دونوں کا ایک ہی نو کے نطفے سے پیدا ہونا, یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ اخوت ہے مولانا. تو دیکھو تعریف ہوئی یا نہ ہوئی امور نسبی ہونے کے باوجود, وغیرہم اکل ابوت والاخوت وغیرہما والجواب، جواب دے رہے ہیں علامہ تفتازانی بھائی. علامہ سکاکی کی بات کو کس نے رد کیا؟ صاحب تلخیص نے. علامہ سکاکی کو یہ جواب دیں گے علامہ تفتازانی ان کی طرف سے، کہتے ہیں والجواب انہ لم یرد تاثر بیان معنی ہوا، کہ جواب یہ ہے کہ اے اللہ صاحب تلخیص آپ کیا سمجھے علامہ سکاکی کیا کر رہے ہیں؟ یہ علامہ سکاکی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف مشکل ہے؟ نہیں، آپ غلط سمجھے. علامہ سکاکی نے یہ کب کہا ان کی تعریف مشکل ہے؟ علامہ سکاکی نے کہا ہے اس کی مقدار متعین کرنا مشکل ہے. کیا کہا ہے؟ تعریف تو انہوں نے کر دی آگے، کہا نہیں بھائی کہ متعارف سے کم ہے تو اجاز ہے، کم نہیں ہے تو اجاز، مقتضی حال سے کم ہے تو اجاز ہے، کم نہیں ہے تو اجاز. ہاں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تعین کرنا کہ اس مقام پہ تین لفظ آنے چاہیے، اس مقام پہ چار آنے چاہیے، کتنے آنے چاہیے، یہ تعین کرنا مشکل ہے. والجواب انہ لم یرد تعصر بیان معناہما، انہوں نے یہ ارادہ نہیں کیا کہ ان کے دونوں کے معنی کو بیان کرنا مشکل ہے، یعنی کس کے؟ اجاز و اتناب کے. لئنما ذکرہ بیان لمعناہما، اس لیے کہ وہ جو انہوں نے ذکر کیا تھا وہ ان کے معنی کا بیان ہی تو ہے، معنی تو انہوں نے بیان کر دیا. بل ارادہ، بلکہ ان کا ارادہ ہے تعصر التحقیق و تعینی، کہ تعین اور تحقیق یہ مشکل ہے. فی ان ھذا القدر ایجاز، اس بات میں کہ یہ مقدار ایجاز ہے. وذالک اتناب، اور یہ کیا ہے؟ یہ متعین کرنا مشکل ہے. ثم البناء علی المتعارف والبسط الموصوف رد الی الجہالتی. اچھا جی، پھر انہوں نے کیا کہا بھائی؟ علامہ سکاکی نے کتنے پیمانے بتائے تھے؟ پہلا پیمانہ کیا بتایا؟ متعارف الاوصاف سے کم ہے تو اجاز ہے ورنہ اجاز. دوسرا پیمانہ کیا بتایا؟ مقتضی حال سے کم ہے تو اجاز ہے ورنہ اجاز نہیں. کہتے ہیں یہ بھی بات آپ کی درست نہیں ہے، کیونکہ متعارف الاوصاف، بھائی آپ نے کہا متعارف الاوصاف سے کم ہے تو اجاز ہے ورنہ اجاز. کہتے ہیں متعارف الاوصاف کا پتہ ہی نہیں ہے اس کا، تو بھائی اس مقام پہ کتنے استعمال کرتے ہیں، اس پہ کتنے کرتے ہیں، اس پہ کتنے کرتے ہیں، لوگ ہزاروں قسم کے لوگ ہیں بھائی. اب کوئی تعین ہی نہیں ہے کہ اس مقام پہ تین کرتے ہیں، چار کرتے ہیں، پانچ کرتے ہیں. جب متعین ہی نہیں ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ اس سے کم ہے اجاز ہے، اس سے زیادہ ہے تو اتناب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کوئی تو معلوم ہوا آپ نے جو کہا نا کہ اس کی بنا ہے متعارف، تو بات بننے کے بعد معلوم ہونے کے بجائے اور جہل آ گیا. اور کیا آ گیا؟ تعریف تو کی جاتی ہے کسی چیز کا پتہ چل جائے، لیکن یہ تو اور جہل آ گیا، کیونکہ جب متعارف الاوصاف کا ہی نہیں پتا تو پھر تو دوسرے کا بطریقے اولا پتہ ہی نہیں. ثم البناء علی المتعارف، پھر جو آپ نے کہا کہ بنا کس پر ہے؟ متعارف پر ہے جی. والبسط الموصوف، اور اس کلام مقصود پر ہے. الموصوف، جو موصوف ہے کس کے ساتھ؟ بنا متعارف پر ہے، اور بسط الموصوف، اور وہ کلام مبسوط جو موصوف ہے اس بات کے ساتھ. بھائی وہ کلام مبسوط، مقتضی حال کی بات کر رہے ہیں. اجاز کس کو کہتے ہیں؟ جو مقتضی حال سے کم ہو. تو کہتے ہیں آپ نے کہا اس کی بنا متعارف پر ہے، اور اس کی بنا ہے اس کلام مبسوط پر جو موصوف ہے اس بات کے ساتھ کہ اس کلام سے زیادہ ہے، اس کلام سے زیادہ. پھر یہ اجاز ہوگا نا، اس کے اگر برابر یا اس سے کم ہو پھر یہ اجاز ہو سکتا ہے؟ نہیں. بِأَن يُقَالَ بِأَن صورت کی یہ کہا جائے الْإِجَازُ هُوَ الْأَدَاءُ، ایجاز جو ہے وہ ادا کرنا ہے. بِأَقَلَّ مِنَ الْمُتَعَارَفِ، وہی پچھلی بات ذکر کر رہے ہیں ساری دوبارہ، کہ ایجاز وہ ادا کرنا ہے اقل من المتعارف کے ساتھ. او مما یلیق بالمقام، یا ادا کرنا ہے جو کم ہو. مما، اس سے. یلیق بالمقام، جو کس کے مقام، جو کس کے مقام کے لائق ہو. من کلام، یعنی کہ کلام، ایسا کلام. اب ستا من کلام المذکوری، جو زیادہ بسیط ہو. کس سے؟ کلام بھئی ادا کرنا معنی مراد کو جو کم ہو، کس سے؟ مقتضی حال سے کیا ہو؟ مما یلیق بالمقام سے کیا مراد ہے؟ مقتضی، تو ایسے الفاظ کے ساتھ کلام کو ادا کرنا جو مقتضی حال سے کم ہو، لیکن چونکہ انہوں نے کیا کہا؟ ما یلیق بالمقام، تو پھر آگے خود بتلا رہے ہیں ما سے کیا مراد ہے؟ مینا، یعنی کہ وہ کلام مقتضی حال والا کلام کم ہوگا ایجاز سے یا زیادہ ہوگا؟ ایجاز سے، ایجاز کم ہوگا اور مقتضی حال اس سے، تو یہی بات کر رہے ہیں، ما کا خود بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ کلام اب ساتا من کلام من الکلام المذکور، جو زیادہ مفصل ہو اس کلام سے جو ذکر کیا گیا، کس نے ذکر کیا تھا؟ متکلم نے، اس سے زیادہ مفصل ہوگا مقتضی حال. رد الی الجہالتی، یہ لوٹانا ہے کس کی طرف؟ ان دونوں پر بنا کرنا، یہ دو پیمانے مقرر کرنا، یہ تو جہالت کی طرف لوٹانا ہے. اس لا تعرف کمیت متعارف الاوساط، اس لیے کہ جانا ہی نہیں جا سکتا متعارف الاوساط کی مقدار کو، وکیفیتہا، نیز ان کی کیفیت کا پتہ بھی نہیں چل سکتا بھائی کہ کمیت کتنے لفظوں کو جوڑنا ہے، کیفیت کس طرح جوڑنا ہے، پہلے کو کہاں لانا ہے، دوسرے کو کہاں لانا ہے، تیسرے کو کہاں لانا ہے، یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا. لاختلاف طبقاتہم، کیونکہ لوگوں کے اوساط الناس کے طبقات بہت زیادہ ہیں، ان میں بہت اختلاف ہے. ولا یعرف، اور یہ بھی نہیں جانا جائے گا، ان کل مقام ای مقدار یقتضی من البسط حتی یقاس علیہ ویرجع الیہ، اور یہ بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ ہر مقام، ایہ یہ مفعول ہے یقتضی کا، ہر مقام تقاضا کرتا ہے کتنی مقدار کا، من البسط تفصیل کا، ہر مقام کتنی تفصیل کا تقاضا کرتا ہے، یہ پتہ نہیں چل سکتا یہاں تک کہ پھر اس پر قیاس کیا جائے اور اس کی طرح رجوع کیا جائے. کہ اس کی طرف، بھائی آپ نے دو پیمانے ذکر کیے تھے، ایک کیا متعارف ال، اور متعارف الاوساط کو تو پتہ نہیں چل سکتا کیونکہ لوگوں کے طبقات میں اختلاف بہت زیادہ ہے. نیز آپ نے کیا کہا؟ مقتضی حال ہے، مقتضی حال کا بھی تو پتہ کہتے ہیں نہیں چل سکتا. کیوں نہیں پتہ چل سکتا؟ بھائی ہمیں کیا پتہ ہے یہ کلام، یہ مقام تقاضا کر رہا ہے چار لفظ لاؤ یا پانچ لاؤ، ایک جملہ لاؤ یا دو جملے لاؤ یا تین، یہ تو پتہ ہی نہیں چل سکتا. جب پتہ ہی نہیں چل سکتا تو اور جہالت آ گئی، اور جہالت آ گئی. تو اب اس پر جب پتہ ہی نہیں تو قیاس کیسے کریں گے؟ والجواب، جواب یہ ہے، مولانا علامہ طبرانی خود دے رہے ہیں جواب بھائی، ان الالفاظ قوالب المعانی، کے الفاظ جو ہیں وہ سانچے ہیں معانی کے، والاوساط الذین لا یقدرون، اور وہ اوساط، وہ متوسط لوگ جو قادر نہیں ہوتے معنی مراد کی ادائیگی پر، اختلافات جو اس بات پر قادر نہیں ہوتے کہ ادا کریں معانی کو، اختلاف العبارات، کس کے ساتھ ادا کریں؟ عبارتوں کو مختلف طریقوں سے ادا. بھائی متوسط درجے کا آدمی ہے، وہ صرف معنی مراد ادا کر سکتا ہے، لیکن ایک ہی معنی کو کئی الفاظ کئی طریقوں سے ادا کریں وہ اس کی قدرت نہیں رہ. نیز اس میں مختلف نکات کا وہ اعتبار کرے اور نکات کے اعتبار سے تبدیلی کرے، کبھی تضاد کر رہا ہے، کبھی ذکر کر رہا ہے، کبھی نکرہ لا رہا ہے، کبھی معرفہ لا رہا ہے، ان کا بھی وہ اس طرح بھی نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں اوساط وہ لوگ ہیں جو قادر نہیں ہیں کہ وہ ادا کریں معانی کو، علی اختلاف العبارات، عبارتوں کے اختلاف کے ساتھ، و تصرفی، اور تصرف کے ساتھ، فی لطائف الاعتباراتی، کس کے ساتھ؟ ایسے اعتبارات کے ساتھ جو بڑے لطیف ہیں. لطیف اعتبارات یعنی لطیف نکات کے تصرف کے ساتھ، لطیف نکات کے. بھائی متوسط درجے کا آدمی نکات کا تصرف نہیں کر سکتا کہ یہ نقطہ یہاں رکھنا چاہیے، یہ نقطہ رکھنا چاہیے، تو وہ مختلف عبارتوں اور ان نکات کے تصرف کے ساتھ معنی مراد کی ادائیگی پر قادر نہیں ہوتے. لہم حد معلوم، کہتے ہیں یہ جو اوساط ہیں یہ خبر ہے، ان کی ایک معلوم حد ہے، ان کی معلوم حد ہے. علامت ابتدا صاحب تلخیص نے کیا کہا تھا؟ اوصاف متعارف کا پتہ نہیں چل سکتا؟ کہتے ہیں پتہ چل سکتا ہے. یہ لوگ اوصاف متعارف الاوصاف وہ لوگ ہیں جو مختلف ایک ہی معنی کو مختلف طریقے سے ادا نہیں کر سکتے، جو مختلف نکات کے اعتبار سے عبارتوں میں تبدیلی نہیں کر سکتے. ان لوگوں کی ایک محدود حد ہے جس کو ہر ایک جانتا ہے، یہ لوگ بھی جانتے ہیں اور بلغا بھی. جب ہر ایک اس کو جانتا ہے تو پتہ چل گیا، جب پتہ چل گیا تو اب آپ اس کو قیاس کریں گے، اور قیاس کر کے جو اس سے کم ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ ایجاز. لہم حد معلوم، ان لوگوں کی ایک معلوم حد ہے. جی من الکلامی، جی حد معلوم ہے، یعنی کہ کلام میں سے، کلام میں ان کے کلام کی ایک حد معلوم ہے. یجری بینہم فی المحاورات والمعاملات، جو جاری ہوتا ہے ان کے بیچ محاورات میں، اور تو ان کے اس کلام کی ایک حد ہوتی ہے. وہذا معلوم بلغاء وغیرہم، اور یہ بلغاء کو بھی معلوم ہے اور غیر بلغاء کو بھی. فالبناء علی المتعارف واضح مولانا، لہذا بنا کرنا کس پر؟ متعارف الاوصاف پر، یہ واضح ہے، یعنی اس کو پیمانہ قرار دینا صحیح ہے. بالنسبت الیہما جمیعا، الیہما ضمیر راجع ہے بلغاء اور غیر بلغاء کو مولانا، دونوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ بات واضح ہے. بلغاء بھی جانتے ہیں اس بات کو اور غیر بلغاء بھی اس کو بات کو جانتے ہیں کہ یہ الفاظ اس موقع پر اتنے استعمال کر. باقی آپ نے کیا کہا مولانا کہ مقتضی حال کا بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کتنا تقاضا کر رہا ہے. کہتے ہیں بھئی ہم بات بلیغ کی کر رہے ہیں، اور بلیغ آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کلام کتنا تقاضا کر رہا ہے، کتنا کلام کو. تو آپ کا یہ کہنا کہ اوصاف متعارف الاوصاف کا بھی پتہ نہیں، مقتضی حال کا بھی پتہ نہیں، تو جہالت کی طرف بات چلی گئی، آپ کی بات درست نہیں. دونوں کا پتہ ہے، پہلے کا دونوں متعارف الاوصاف کا پتہ تو عوام کو بھی ہے، بلغاء کو بھی ہے، اور ثانی جو ہے کون سا مقتضی حال کا پتہ، وہ تو بلغاء کو پتہ ہوگا تو وہ مقتضی حال کے ساتھ اپنے کلام کی مطابقت کرے گا، تو وہ پتہ ہوتا ہے ان کو مولانا. وَأَمَّا الْبِنَاءُ عَلَى الْبَسْطِ الْمَوْصُوفِ، باقی بنا کرنا کس پر؟ بسط موصوف پر. فَإِنَّمَا هُوَ لِلْبُلَغَاءِ الْعَارِفِينَ، وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ وہ ان بلغاء کے لیے جو جانتے ہیں مقتضیات احوال کو. بِقَدْرِ مَا يُمْكِنُ لَهُمْ، جس قدر کہ ان کے لیے ممکن ہو مولانا. فَلَا يَجْهَلُ عِنْدَهُمْ، بس ان کے نزدیک جہل نہیں ہوتا. ما اس چیز سے، جی فلا یجہل عندہم، لہذا مجہول نہیں ہوتا ان کے نزدیک. ما وہ چیز، یقتضی ہی کل مقام من، جس کا تقاضا ہر مقام کرتا ہے، ہر مقتضی حال، یعنی جس کا تقاضا مقام کر رہا ہے وہ کیا حال، مقتضی حال جس کا تقاضا کر رہا ہے وہ ان کے نزدیک مجہول نہیں ہوتا. بھئی وہ کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے؟ من مقدار البسط مولانا، من بیانیہ ہے، یعنی جتنی تفصیل کی مقدار وہ چاہتا ہے وہ ان پر پوشیدہ نہیں ہوتی، بلغاء کو پتہ ہوتا ہے. آگے کب؟ چلیے. ہر اول مرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.